ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اگر ہم نے ان پر لکھ دیا ہوتا اور اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دیں, یعنی اپنے آپ کو ہلاک کر دیں, اَوِ خُرُجُوا مِن دِیَارِكُم مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ, تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ. تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر جو ہے وہ عمل کرتے. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو منافق تھے وہ فیصلہ کرنے کو تیار نہیں تھے. تبھی تو جو وہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ خلاف کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. تو اللہ رب العزت جو ہیں کہتے ہیں کہ اگر ان کو کسی بھی وجہ سے یہ کہا جاتا کہ اپنے آپ پر قتل کریں, یعنی اپنے آپ کو قتل کریں, یعنی قتل ان پر واجب کر دیا جاتا. کیوں قتل ان کو کہا جاتا کہ اپنے آپ کو قتل کریں؟ بچڑے والے جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ, انہوں نے جب بچڑے کی پوجا کی تھی تو ان کی توبہ کی قبولیت کا کیا طریقہ تھا؟ ان کو یہی تو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں, اپنے ہم نفسوں کو یا اپنے آپ کو جو ہے وہ قتل کریں, ہے نا؟ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ کہا جاتا کہ تم بچڑے والوں کی طرح اپنے آپ کو قتل کر لو, یا ان سے یہ کہا جاتا کہ مدینے سے کسی اور جگہ ہجرت کر جاؤ, اب یہ خروجو من دیارکم, یہ مدینہ ہی چھوڑ دو, یہاں سے ہجرت کر جاؤ, تو یہ بہت بڑی قربانی ہے نا کہ یا تو جان ہی ختم کرو یا وہ جگہ چھوڑ دو جس میں تم اتنے سالوں سے رہ رہے ہو. ما فعلوہ, تو اس کو یہ کرنے والے نہیں تھے. الا قلیل منہم, مگر ان میں سے جو تھے وہ تھوڑے لوگ ایسے تھے جو ایسا کر سکتے. تو اس قسم کی قربانیاں کرنا تو بڑی بات ہے, جب یہ نہیں ایک لوگ کر سکتے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں پھر ان کے آگے سر تسلیم خم کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو بڑی بات نہیں ہے نا, یہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے کہ جسم ہی ختم کر دیا جائے, جان ہی دے دی جائے, اور یا پھر یہ ہے کہ جگہ چھوڑی جائے, یعنی یہ بڑی قربانیاں ہیں. تو یہاں پر جو ہے دراصل جس چیز کی طرف ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو منافق ہیں, کیونکہ مسلمانوں میں منافقوں کا گروہ بہت ہی خطرناک ہے, یہ ہر وقت شک میں رہتے ہیں, تردد میں رہتے ہیں, تذبذب میں رہتے ہیں, اور یکسوئی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر تیار نہیں ہوتے, ڈاما ڈول رہتے ہیں, اور جو ان کے جو خیالات ہیں, ان کا اخلاق, ان کے معاملات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پورے یعنی خود ان کو, اپنے آپ کو بھی اور تمام جو مسلمان ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں, اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب جو شخص تذبذب میں ہو, تردد میں ہو, شک میں ہو, وہ شخص جو ہے وہ صراط مستقیم پر کیسے چل سکتا ہے؟ وہ ہائی وے لے کر جو ہے وہ جنت تک کا سفر کیسے طے کر سکتا ہے نا؟ ارادے باندھتی ہوں سوچتی ہوں توڑ دیتی ہوں, ارادے باندھتی ہوں سوچتی ہوں توڑ دیتی ہوں, کبھی کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, ہے نا؟ کبھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ کر لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ چیز جو ہے یہ بڑی مشکل ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں ان کو اس چیز کی طرف جو ہے متوجہ کر رہے ہیں کہ ولو انہم فعلوا, اگر یہ ایسا کر لیتے, ما یعظون بہ, جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے, یعنی جو بھی نصیحت ان کو کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے, لکان خیر لہم, تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا, یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا, وہ اشد تثبیتا, اور زیادہ ثابت قدمی کا جو ہے وہ ذریعہ بنتا, ثابت قدمی کا جو ہے وہ موجب بنتا. تو اس سے مراد کیا ہے کہ ان کو اس سے جو ہے وہ ثابت قدمی ملتی؟ تو دراصل جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے, اپنے جھگڑوں میں ان کو اپنا جج تسلیم کر لیتے, اور پھر اس کا کیا فائدہ ہوتا کہ اس سے جو ہے وہ ان کو دین میں ثابت قدمی نصیب ہوتی, ہے نا؟ ایمان کہتا کس کو ہے؟ امن تو باللہ ثم مستقیم, کہ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اور پھر اس پر جو ہے وہ قائم ہو جا. کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے آیت 66, اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سخت تنبیہ کی ہے, بری طرح سے زجر و توبیخ, یعنی ان کو ڈانٹا ہے کہ وہ اپنے جھگڑوں میں, اپنی زندگی کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت جو ہے اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں. اور دوسری طرف جو ہے کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا, کیونکہ وہ تو ظاہر اچھے نیک لوگ تھے. صحابی کا جب یہ کلمہ رسول اللہ کو پہنچا تو آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے زیادہ جمع ہوا ہے. اور کہتے ہیں ابن وہب کہتے ہیں کہ یہ ایمان آپ نے کہا نا کہ جن کے دلوں میں ایمان جو ہے وہ مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ جمع ہوا ہے, کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا, یعنی ان کا ایمان ایسا تھا. ابن وہب کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بات جو تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کہی گئی, اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کو سنا تو کہا کہ اگر یہ حکم نازل ہوتا کہ اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو قتل کر دو اور اپنے گھروں کو چھوڑ دو تو خدا کی قسم میں سب سے پہلے اپنے آپ اور اپنے اہل بیت کو اس پر قربان کر دیتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حکم خودکشی یا ترک وطن کا اللہ کی طرف سے آ بھی جاتا, کیونکہ مسلمانوں پر تو یہ نہیں تھا نا, پہلے یہودیوں کو کہا گیا تھا, بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مارے جب انہوں نے گائے کے بچڑی کی جو تھی وہ پوجا کی تھی. پیچھے آپ سورت البقرہ میں وہ تفصیل سے پڑھ چکی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر انہیں یہ حکم دے دیا جاتا تو ام عبد یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ضرور اس پر عمل کرتے. اور رہا دوسرا معاملہ ترک وطن کا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تو اس پر عمل کر کے دکھلا بھی دیا. کیسے؟ مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت کی تھی, اپنا وطن, اپنی جائیدادیں, اپنی تجارتیں سب چھوڑ کر آپ لوگ مدینہ کی طرف چلے آئے. تو پھر اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ گو کہ یہ کام مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, ہے نا, کیونکہ تھوڑے لوگ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ اس کو کرنے والے نہیں ہیں زیادہ لوگ, الا قلیل منہم, مگر تھوڑے لوگ ان میں سے, کم لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر یہ لوگ ایسا کریں تو ناممکنات میں سے نہیں ہے, مشکل ضرور ہے. اور جو بھی ایسا کرے گا اللہ اس کے ایمان کو مضبوط کرے گا, اس کو ایسا ایمان دے گا جو کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو. یعنی جب بھی زندگی میں مشکلات آئیں, جب زندگی میں ایسے حالات آئیں, آپ دو راہے پر کھڑے ہو جائیں, آپ ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آخرت ہے, ایک طرف آپ کا اپنا دل آپ کا نفس ہے اور ایک طرف اللہ کے رسول کی بات ہے, اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ساری باتوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بات جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. کیونکہ دو کشتیوں کا مسافر کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا, ایک پاؤں ایک کشتی میں ہو ایک دوسری میں ہو تو کبھی آپ ساحل پر پہنچ سکتے ہیں؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ تو کٹ جائیں گے, آپ تو گر جائیں گے, سمندر میں ڈوب جائیں گے. ایک کشتی میں دونوں پاؤں جو ہے وہ ایک ہی کشتی میں رکھیں اور پھر جو ہے اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کی رضا کی طرف موڑیں, پھر کشتی جو ہے ہماری وہ منزل تک پہنچ سکتی ہے اور وہ ہے جنت کی منزل. تو اب ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان مضبوط ہوں اور ہم اچھے مسلمان بن کر دنیا میں جئیں تو پھر بہتری کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ, کہ جس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, جو واعظ کیا جاتا ہے, جو نصیحت کی جاتی ہے, اور قرآن ایسی نصیحت ہے, قرآن ایسی نصیحت ہے, قرآن ایسا کلام ہے, اتنا خوبصورت ہے قرآن اور حدیث کے, جب بھی زندگی میں مشکل ہو آپ اس کو کھولیں آپ کے دل کو سکون مل جائے گا. حالات نہیں بدلتے, حالات وہی ہوتے ہیں, لیکن آپ کے دل کی دنیا جو ہے نا وہ بدل جاتی ہے, اس کے اندر ایک سکون اطمینان سکینت جو ہے اس کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا لوگ کریں تو لا کان خیر اللہم, ان کے لیے زیادہ اچھا ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ وہ اشد تثبیتا, اور ثابت قدمی کے لحاظ سے بھی وہ زیادہ بہتر ہے, یعنی ایمان کی مضبوطی کے لحاظ سے, دین کو آگے بڑھانے کے لحاظ سے. اس سلسلے میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے. یہ قریش کے ایک بڑے سردار کے قاتل تھے, اور انہوں نے قریش کے سردار کو کسی دھوکے سے نہیں قتل کیا تھا, بلکہ کیا تھا کہ میدان جنگ میں ان کو جو ہے وہ قتل کیا تھا. اور پھر جو ہے کافروں نے کیا کیا تھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے جو ہے وہ کچھ صحابہ کو تبلیغ کے لیے جو بلایا گیا تھا تو اس میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو بھی جو ہے پکڑ لیا تھا, کچھ اور صحابہ کو بھی پکڑا تھا اور ان میں سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو بھی. تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جو تھے پھر ان کو جیل میں رکھا ہوا تھا, ان کو یہ سولی پر چڑھانا چاہتے تھے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو. اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے جو ہے وہ کیوں مطلب وہ ان کو سولی پر چڑھانا چاہتے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خبیب نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا, یعنی حارث بن عامر کو قتل کیا تھا. اور हारिस के रिश्तेदारों ने जब देखा कि हजरत खुबैद पकड़े गए हैं धोखे में, तो उनकी बाछें खिल गईं और उन्होंने सोचा कि अब हम अपने जो हारिस है उसका जो है वो इंतकाम लेंगे। चुनाचे हारिस के बेटे ने हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु को 100 ऊंटों के बदले खरीदा, ठीक है, 100 ऊंटों के बदले खरीद लिया, और कहीं कहीं आता है कि 80 दिनार या 50 ऊंटों के बदले खरीदा, बहरहाल 80 या 50 या जितने भी। तो वो चाहते क्या थे खरीदने के बाद कि हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु जो है वो उनसे जो है वो बदला ले लें। और हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि उनको जो है वो जब वो जेल में रखा हुआ था, कैद में रखा हुआ था, और फिर उनको फांसी देना चाहते थे तो क्यों फांसी नहीं दी, कि वो हराम महीने थे और वो चाहते थे कि हराम महीने जब गुजर जाएं तो फिर इनको जो है ना वो सूली पर लटकाया जाए। और फिर इनको जो है फिर वो दिन आया जिस दिन सूली पर इनके चढ़ाने का वक्त था, तो तनीम जो है ये जगह है मक्का से बाहर, वहां पे ये लोग पहुंचे और कहते हैं कि दुनिया जमा की हुई थी, ढोल पीट रहे थे, दफ पीट रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, नफीरियां बजा रहे थे, यूं मालूम होता था जैसे अहले मक्का का के लिए कोई बहुत बड़ा मेला या जश्न है। और हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु को जंजीरों में जकड़ कर वहां पर लाया गया, और जो हुजूम था वो मुसर्रत के नारों से जो है वो उन्होंने ऐसे नारे लगाए कि आसमान जो था वो सर पर उठा लिया। और हंगामा इतना ज्यादा था कि सबसे पहले जालिमों ने हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो। हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मेरी और तो कोई ख्वाहिश नहीं, अलबत्ता ये चाहता हूं कि 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। मुशरिकीन ने कहा पढ़ लो। हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन निहायत खुशु और खुजू के साथ नमाज के लिए आप खड़े हुए, 2 रकतें पूरी हुई तो फरमाया मैं नमाज में ज्यादा वक्त सरफ करता लेकिन सोचा कि तुम लोग समझोगे कि खुबैब रजी अल्लाह अन्हु मौत से डर गया है और कत्ल का वक्त जो है वो टाल रहा है। इसके बाद जो है आप सूली के नीचे जाकर खड़े हो गए और फिलबदी आपने ये शेर पढ़े जिसका तर्जुमा इस तरह से है, लोग जौक दर जौक मेरे गिर्द जमा हो रहे हैं, बड़े बड़े ग्रोह मेरे कत्ल का तमाशा देखने खड़े हैं, ये लोग मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं और जोश में भिपरे हुए हैं, मैं इस मक्तल में हाथ और पांव बंधा हुआ खड़ा हूँ, यानी दस्तों पाप बस्ता खड़ा हूँ, कबाइल अपनी औरतों और बच्चों को मेरे कत्ल का तमाशा दिखाने लाए हैं, लोग मुझे एक ऊंची लकड़ी के पास लाए हैं और मुझसे कहते हैं कि इस्लाम को छोड़ दो तो तेरी जान बच सकती है, लेकिन दीने हक छोड़ जाने से मर जाना बेहतर है, मेरी आंखें नमनाक हैं लेकिन मैं सब्र करूंगा और दुश्मन के सामने ना झुकूंगा क्योंकि मैं वसले हक से खुश होने वाला हूँ, यानी अल्लाह से जो मेरी मुलाकात होगी उससे मैं बहुत खुश होने वाला हूँ, मौत का मुझे डर नहीं, डर है तो जहन्नुम की आग का जो शोलों वाली है और खून चूसने वाली है, मुझे उस आग से डर लगता है ऐसे आला के मालिक ने मुझसे खिदमत ली है और मुझे सब्र ज़ब्त की हदायत की है, दीने हक के दुश्मनों ने मार मार कर मेरे गोश्त का भूता बना दिया, मैं अपनी गरीबुल वतनी और बेकसी की फरियाद अपने खालिक से करता हूँ, अल्लाह की कसम जब मैं अल्लाह की राह में जान दे रहा हूँ तो मुझे परवाह नहीं कि किस पहलू पर गिरता हूँ और कैसे जान देता हूँ, ज़ाते बारी ताला से उम्मीद है कि अगर वो चाहे तो मेरे जिस्म के हर टुकड़े पर बरकत नाजिल करे। ये अशार पढ़ने के बाद उन्होंने दुआ मांगी, इलाही हमने तेरे रसूल का पैगाम इन लोगों तक पहुँचा दिया, तू अपने रसूल बरहक को हमारे हाल की खबर पहुँचा दे। फिर ये दुआ मांग कर उन्होंने आसमान की तरफ नज़र उठा कर देखा और फिर वो अपने जो कातिल थे उनके लिए बददुआ कर रहे थे कि अल्लाह इनमें से हर एक पर अपना कहर नाजिल कर, इनको परागंदा कर, हिलाक कर, इनमें से किसी को बाकी ना छोड़। और बददुआ सुनकर वो बहुत खौफजदा हुए, कुछ लोग पहलू के बल जमीन पर लेट गए, कुछ लोग एक दूसरे के पीछे छुपने लगे, कुछ लोग कानों में उंगलियां दबाकर भागने लगे, बाज़ दरख्तों की आड़ में जा छुपे क्योंकि उनके यहाँ बददुआ से बचने का यही तरीका था। ये मंजर इतना इबरतनाक और हैबतनाक था कि कहते हैं कि मक्का के लोग मुद्दतों इस वाक्य को याद करते रहे जब आपने बददुआ दी और छुप रहे थे भाग रहे थे। इस बददुआ के बाद हजरत खुबैब रजी अल्लाह उन्होंने अपनी फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। उरवा रजी अल्लाह उन्हों और मूसा बिन उकबा रवायत करते हैं कि मुशरिकीन ने जब हजरत खुबैब रजी अल्लाह उन्हों को सूली पर लटकाया तो इनको पुकार कर और कसम देकर पूछा क्या तुम्हें ये पसंद है कि रसूल अल्लाह तुम्हारी जगह सूली पर हों और तू अपने घर में आराम से बैठे। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ने फरमाया खुदा की कसम मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि मोहम्मद रसूल अल्लाह के पाँव में जो है वो कांटा भी चुभे, उनके पास पाँव में कांटा भी चुभे और मैं अपने घर में आराम से बैठा रहूं। ये उन्होंने आखिरी कोशिश की थी कि अगर तुम रसूल अल्लाह का इनकार कर दो, इस्लाम का इनकार कर दो, तो हम तुम्हें सूली से हटा सकते हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया था। तो गोया के जो भी उनकी लालच थी आपने उसको ठुकरा दिया। अब उन्होंने सूली का रस्सा खींच दिया, इनका मुंह किबले की तरफ से फेर दिया। उस वक्त हज़रत ख़ुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान से ये आयत जारी होगी, फ़ऐनमा तुवल्लू फ़सम्मा वज़हुल्लाह, तुम जिस तरफ रुख करो उस तरफ अल्लाह की ज़ात मौजूद है। कहते हैं कि फिर हज़रत ख़ुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मौके पर रसूल अल्लाह पर सलाम भेजा, अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इनके हाल की खबर रसूल अल्लाह को पहुंचा दे। और हजरत सहाबा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में मौजूद थे कि आपके ऊपर वही की कैफियत तारी हुई, और फिर आपने जो है वो फौरन उसी वक्त जो है ये बात कही कि खुबैब को अहले शिर्क ने शहीद कर दिया और जिब्राइल मेरे पास इनका सलाम लाए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही के जरिए पता चला तो आपने सहाबा को जो है वो बताया। और फिर कहते हैं कि मरने के वक्त आपका रुख जो था खाना काबा ही की तरफ था, यानी किबला की तरफ था। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इसने मेरा मुंह अपने घर की तरफ फेर दिया। उन्होंने हटाया लेकिन एंड पे जो आके रुका ना तो वो किबला की तरफ था। आपकी तड़पते हुए आपको देखकर काफिर खुशी के नारे लगाते थे और चाहते थे कि किबले से आपका रुख जो है वो फेर दें, लेकिन उस वक्त भी आपकी जबान पर कलमा तौहीद जो था वो जारी था। तो ये है इस्तकामत व अशद्द तस्बीता। और आपको पता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह के जमाने में एक गवर्नर थे, और वो गवर्नर जो थे वो अवाम ने उनकी कुछ शिकायतें की थी, हजरत सईद। और उन शिकायतों में से एक शिकायत ये थी कि ये अक्सर बेहोश हो जाते हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ने जब उनकी तहकीक की, उनको मतलब बुलाया और पूछा कि क्यों, क्या वजह है, कि कोई बीमारी है, तो उन्होंने कहा कि खुदा की कसम जब हजरत खुबैब रजी अल्लाह को फांसी दी गई तो जो लोग उनको देख रहे थे ना उनमें मैं भी तमाशाइयों में खड़ा था। फिर बाद में तो इस्लाम कबूल कर लिया, और जब कभी मुझे ये वाकया उनका याद आता है तो मेरे अंदर जो है ना हिम्मत नहीं रहती, और मैं जो है ना उस कैफियत को याद करके ना मैं होश में नहीं रहता और बेहोश हो जाता हूँ। तो इतना दर्द अंगेज था उनका ये मामला। तो हकीकत क्या है, ये कदम कदम बलाएं, ये सवाद कुएं जाना, वो यहीं से लौट आए जिसे जिंदगी हो प्यारी। कि जब इंसान जो है वो अपने आप को बचाता नहीं, अमल करता है तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है, और साबित कदमी के लिहाज से, ईमान की मजबूती के लिहाज से भी ये बहुत आला बात है। वह अशद्द तस्बीता। तो जरूरत किस चीज की है कि आजमाइशें आने पर फिर अमल करके दिखाया जाए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आयतें, अल्लाह की आयतें, रसूल की जो सुन्नत है उसके आगे शरे तस्लीम खम कर दिया जाए। वाइज़ल आतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर ये अमल करते तो क्या होता कि फिर हम जो है इन्हें अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर अता करते, और इन्हें जो है वो आप सोचे तो सही कि अल्लाह जब अजर दे किसी को, सवाब अजीम अता करे, तो इससे बढ़कर फिर नफे का सौदा जो है वो क्या हो सकता है। तो अजर कैसे मिलता है, वयुसल्लिमु तस्लीमा। अजर कैसे मिलता है कि अन्नहुम फालू मा युअज़ून बे, कि अमल जब किया जाए। और अजर कब मिलता है, वाशद्द तस्बीता, जब साबित कदमी दिखाई जाए, है ना। और जो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुंचे उस पर अमल करके जो है वो दिखाया जाए, आयतों को और सुन्नत को जिंदा किया जाए। और ये मुनाफिकीन की कमजोरी है कि वो अमल नहीं करते, और आज देखें कि आज उम्मत मुस्लिमा जो है वो भी इस कैफियत से जो है वो तो चार है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें अल्लाह अजर दे, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो फिर हमें क्या करना होगा कि हमें जो है वो अमल करना होगा। फिर इसके बाद जो है वो फरमाया, वला हदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, तो हम उन्हें अपनी तरफ से फिर क्या देते कि हम उन्हें सीधा रास्ता दिखा देते, हम उन्हें ऐसी हदायत देते जो कि सिरात मुस्तकीम की हदायत होती, यानी सीधा रास्ता, सिरात मुस्तकीम का रास्ता। और एहदिना सिरात मुस्तकीम की जो दुआ मांगी है उसकी कबूलियत का तरीका क्या है कि इंसान जो है वो अमल करना फिर शुरू करे। जब किताब सामने आए, जब अल्लाह के नबी की सुन्नत सामने आए, तो फिर जो है वो बचा ना जाए, फिर छुपा ना जाए, फिर जो है वो डरा ना जाए, फिर जो है वो तसव्वुब में ना रहा जाए। तो जब इंसान जो है वो बढ़ता है, अमल करता है, ये सारे उसके समरात हैं। ये सारे उसके सम्राट हैं। पहली चीज उसमें से क्या है कि अशद्द तशबीता, दूसरी चीज है अजरन अजीमा, तीसरी चीज है सिरातम मुस्तकीमा। ये सम्राट हैं जब इंसान जो है वो युसल्लिमु तस्लीमा करता है। और फिर उसके साथ ही फरमाया कि जो लोग भी अमल करने वाले हैं तो फजीलत और दर्जे के लिहाज से उनका बड़ा आला मकाम है, और वो क्या है, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا۔ اب پیچھے پوری آیتوں میں جو پچھلا مضمون ہے آپ آیتوں کا دیکھیں تو ایک ہی بات کہی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پھر کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، مَعَ مَعِیَّت کو کہتے ہیں ساتھ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انعام کیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے والے ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مقبول ہیں، اور اس کے یعنی چار درجے ہیں، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کیونکہ سورت فاتحہ میں بھی یہی سکھایا گیا تھا کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ انعمت علیہم، کہ ہمیں جو ہے ان لوگوں میں سے کر جو جن پر تو نے انعام کیا، اور جن جو اللہ کے معزز ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، تو ان کے چار درجے ہیں، ان کے چار مراتب ہیں، اور یہ مراتب جو ہیں یہ جنت کے ہیں، اور یہ اعمال کے اعتبار سے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا کیا ہے، علیہم من النبیین، کہ وہ نبیوں میں سے ہیں، یعنی انبیاء، والصدیقین اور صدیقین، والشہدائی اور شہداء، والصالحین اور صالحین۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے یہ چار لوگوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو یہ کون لوگ ہیں جو چار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا انعام کیا ہے، جو اللہ کے بہت معزز، اللہ کے مقبول اور اللہ کے پیارے لوگ ہیں۔ اور اس میں صدیق کہتے کس کو ہیں، جو سچا ہو، جو حق پرستی میں کمال درجے پر ہو، جو اپنے معاملات میں، اپنے برتاؤ میں ہمیشہ سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کرے، جب ساتھ دے، جب بھی ساتھ دے اپنی زندگی میں تو حق کا ساتھ دے، جب بھی بات کرے تو حق کی بات کرے، اور سچے دل سے کرے، سچے دل سے ساتھ دے، جس چیز کو حق کے خلاف سمجھے تو اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، ذرا بھی اس پر کمزوری نہ دکھائے۔ اور یہ چیز جو ہے یہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے ٹائٹل ہی یہ مل گیا کہ صدیق، کہ فوراً آپ پر ایمان لائے، فوراً معراج جو تھی اس کی تصدیق کی، ابھی لوگ جھٹلا رہے تھے اور آپ نے تصدیق کی، ہر بات جو تھے وہ سب سے بڑھ کر، آگے بڑھ کر جو تھے اس پر صداقت دکھاتے تھے۔ تو یہاں پہ ایک صدیق کی بات نہیں ہو رہی بلکہ صدیقین۔ اور اس کے علاوہ یعنی دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ یعنی صدیقین جو ہے یہ تو ہیں سچے لوگ، ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ایک ہمیں سب سے پہلے بلکہ نبیوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو نبی جو ہیں یہ کون ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، جو اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، جن کو اللہ اپنے امبیسیڈر بناتا ہے، جن کو اللہ چن لیتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہے نا۔ رسول صاحب شریعت اور کتابیں جن کو دے کر اللہ نے بھیجا، خاص ان سے مشن لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء جو ہے وہ کئی انبیاء جو ہے وہ بھیجے ہیں، ہے نا۔ اور نبی کون ہوتا ہے، جو اپنی امت کا افضل ترین فرد ہوتا ہے، اور پھر اللہ ان کو ان کی فضیلت کی وجہ سے، ان کے مرتبے کی وجہ سے اللہ اس کو تمام امت میں سے چن لیتا ہے۔ اور انبیاء جو ہیں ان کو نمبر ون کہا گیا، نمبر دو صدیقین کو کہا گیا، جیسے میں نے اس کی تعریف کی کہ صدیق کون ہوتا ہے، ہمیشہ حق کی گواہی دینے والا۔ تیسرا ہے شہداء۔ شہدا جو ہے اس کے اصل معنی تو گواہی کے ہیں، یعنی انسان جو ہے اپنے ایمان کی صداقت پر، اپنے ایمان کی سچائی پر، اس کی صداقت پر، اپنے طرز عمل سے، طرز گفتگو سے، اپنے طرز طریقے سے جو ہے نا وہ گواہی دے. اور جو اللہ کی راہ میں لوگ لڑ کر جان دے دیتے ہیں وہ بھی تو شہید ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں نا. وہ کیا گواہی دیتے ہیں؟ وہ جان دے کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ جس چیز پر ایمان لائے تھے واقعی وہ سچا دین ہے، اس کو ہم نے حق سمجھا اور یہاں تک کہ اتنا عزیز سمجھا کہ اس کے لیے جان قربان کرنے میں بھی دریغ نہیں کیا، ہے نا، کہ جان تک اس کے لیے جو ہے نا قربان کر دی. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ایسے جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کو شہید کہا جاتا ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ پھر اتنے قابل اعتماد ہوتے ہیں کہ وہ جس چیز پر گواہی دیتے ہیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صحیح چیز ہے. تو یہ ہے شہداء. اور اگلی چیز ہے صالحین. صالح کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ہر عمل اور ہر حرکت سے نیکی ظاہر ہوتی ہو، ان کا پورا زندگی کا رویہ نیکی کا رویہ ہو، یعنی ان کے خیالوں کی بات ہو یا عقائد کی، ان کی نیتوں کی بات ہو یا ارادوں کی، تو اس میں جو ہے وہ نیکی پر قائم ہوتے ہیں. تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چار درجے بیان کیے ہیں تو یہ درجے کس اعتبار سے ہوں گے؟ ان میں آپس میں کیا نسبت ہے اور کیا فرق ہے؟ کیا کسی ایک شخص میں یہ چاروں بھی جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ تو مفسرین نے اس پر لمبی تفصیلی بات کی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاروں ایک میں جمع ہو جائیں، ہے نا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک میں دو ہوں یا ایک ہو یا تین ہو، تو مختلف ہو سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ قرآن میں جس کو نبی کہا گیا اس کو اللہ نے صدیق بھی کہا، ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا انہ کان صدیقا نبیا، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ونبیا من الصالحین، نبی اور صالح دو چیزیں جمع ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. تو پھر اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی کے اندر جو ہے زیادہ ہو سکتے ہیں، کسی کے اندر کم ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ درجات جو ہیں مختلف لوگوں میں جو ہے وہ جمع ہو سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح جو ہے ایک اور اہم بات ہے کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی، اس کا شان نزول کیا تھا. کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اپنی بیوی سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، بعض اوقات میں اپنے گھر میں بے چین رہتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی زیارت کر لی تب مجھے سکون ملتا ہے. اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا سے آپ کی وفات ہو جائے اور مجھے بھی موت آ جائے تو میں جانتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء اسلام کے سات درجات عالیہ میں ہوں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم ہی نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی کہ نہیں، اور اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ تو آپ سے بہت نیچے ہوگا، میں وہاں آپ کی زیارت بھی نہ کر سکوں گا، تو مجھے پھر کیسے صبر آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سن کر کچھ بھی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیتیں نازل ہو گئیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر انسان جو ہے کسی نیک سے محبت کرتا ہے نا، کسی اچھے انسان سے پیار کرتا ہے، تو کیا ہے کہ اگر اس کا عمل جو ہے اس کے درجے کو نہیں بھی پہنچا ہوا، لیکن حشر میں وہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جو کسی جماعت سے محبت اور تعلق رکھتا ہے مگر عمل ان کے درجے کو نہیں پہنچا. آپ نے فرمایا المرء مع من احب، یعنی محشر میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے، جس میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے محشر اور جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے. عبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک حبشی شخص رسول اللہ کی خدمت میں جا حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے حسن صورت اور حسین رنگ میں بھی زیادہ اچھے ہیں اور شکل میں بھی زیادہ اچھے ہیں، ممتاز ہیں، اور نبوت اور رسالت میں بھی. اب اگر میں اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور وہی عمل کروں جو آپ کرتے ہیں تو کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ میں اس بات پہ سوچ رہی تھی, یہ سارے جب واقعات پڑھ رہی تھی اور جب پڑھا کرتی میں سوچتی ہوں کہ وہ اتنے اچھے تھے, وہ اتنے نیک تھے, ان کو انشاءاللہ جنت تو تھی کہ ملتی, لیکن ان کو اس جنت سے بڑھ کر یہ فکر تھی کہ جنت میں رسول اللہ نہیں ہوں گے تو پھر جنت کا کیا مزہ آنا ہے. اب پوچھتے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو عمل آپ کریں وہی میں کروں, تو کیا جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا, ہاں ضرور, تم اپنی حبشیانہ بدصورتی سے نہ گھبراؤ, حبشہ کے رہنے والے تھے, رنگت وغیرہ بھی اور سب, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے, جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور 1000 سال کی مسافت سے چمکیں گے, اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کی فلاح اور نجات اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتی ہے, اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یہ سن کر مجلس میں سے ایک شخص نے پوچھا, یا رسول اللہ, جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حسنات کی اتنی سخاوت ہے, یعنی ایک نیکی کریں تو اتنا اجر, تو پھر ہم ہلاک کیسے ہو سکتے ہیں یا پھر عذاب کیسے, اس میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, یہ بات نہیں, حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اتنا عمل اور حسنات لے کر آئیں گے کہ اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کے بوجھ کا تحمل نہ کر سکے, پہاڑ بھی ان کا بوجھ نہ اٹھا سکے. لیکن اس کے مقابلے میں جب بات اللہ کی نعمتوں کی آتی ہے اور ان سے موازنہ کیا جاتا ہے تو انسان کا عمل ان کے مقابلے میں ختم ہو جاتا ہے, کم نہیں ختم ہو جاتا ہے, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو اپنی رحمت سے نواز دے. اس حبشی کے سوال و جواب پر سورت دہر کی یہ آیت نازل ہوئی, حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. حبشی نے حیرت سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, میری آنکھیں بھی نعمتوں کو دیکھیں گی جن کو آپ کی مبارک آنکھیں دیکھیں گی؟ جن نعمتوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا میں بھی ان کو دیکھ سکوں گا؟ آپ نے فرمایا, ہاں ضرور. یہ سن کر حبشی نو مسلم نے رونا شروع کیا, یہاں تک کہ روتے روتے وہیں جان دے دی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی تجہیز و تکفین کی. یعنی وہ اتنا خوشی اور غم کی کیفیت میں تھا کہ اسی میں اس کو موت آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مجھے ملے گی اور رنگ اور نسل جو ہے نا اس کی کوئی فکر نہیں, اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں کیا پتا چل دیتی ہیں, کیا پیغام دیتی ہیں, کہ اصل چیز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو پھر کیا ہے کہ پھر ان لوگوں کی معیت مل جائے گی, پھر ان کی صحبت ملے گی لوگوں, پھر ان کی رفاقت ملے گی جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, اور اللہ نے اپنے نبیوں پر, صدیقین پر, شہداء اور صالحین پر انعام کیا ہے. اور صدیق اور شہید اور صالح بننا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے, ساری زندگی کی کوششیں, ساری زندگی کی کمائی, اور اس میں بھی جس میں کوئی کبر نہ ہو, کوئی جھوٹ نہ ہو, کوئی گناہ نہ ہو, اور پھر یہ کہ ساری کوششوں کے باوجود اخلاص اور نیت کتنی تھی, اور پھر اللہ نے ان کو قبول بھی کر لیا. ربنا تقبل منا. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ قبول بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے نا. تو حضرت کعب بن اسلمی رسول اللہ کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے, آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, اصحاب صفہ میں سے تھے, اور کیوں ساتھ ساتھ رہتے تھے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ جائیں اور ان کی ضرورت کو پوری کریں. ایک رات تہجد کے وقت کعب اسلمی نے رسول اللہ کے لیے وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ کی ضرورتیں پوری کی. آپ نے خوش ہو کر فرمایا, مانگو, کیا مانگتے ہو؟ کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا, اور کچھ؟ تو انہوں نے عرض کیا, اور کچھ نہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو عینی علی نفسی کا بکثرت السجود, تو تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے, لیکن تم بھی کثرت سجود سے میری مدد کرو, یعنی تم بھی نمازیں پڑھو, دعائیں مانگو اللہ سے کہ اللہ تمہاری اس خواہش کو جو ہے وہ پوری کر دے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ جو ہے جنت بھی ملے اور نیک لوگوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صحبت میسر آئے, اور جس کو یہ صحبت مل جائے تو اس کو پھر اور کیا چاہیے. کچھ لوگ گناہ نہیں کرتے پر گناہوں سے محبت کرتے ہیں, کہ ہو سکتا ہے ان کو گناہوں کا موقع میسر نہیں آتا, برے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, تو قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. کچھ لوگ خود نیکی کے اس درجے پر نہیں ہوتے, لیکن جو دوسرے لوگ بہت اچھی نیکی کرتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر رش کرتے ہیں, کاش کہ ہم بھی ایسا کریں. تو قیامت میں یہ ساری حدیث کیا بتاتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے, اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک دفعہ رسول اللہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، دروازے پر انہیں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اسے پوچھا کہ تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کر رکھی ہے؟ اور وہ کچھ شرما سا گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے نہ کچھ لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں، نہ نماز ہے، نہ صدقہ، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، وفات کا وقت تھا، آپ مرض الموت میں تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم، آپ وفات کے وقت اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی یہ اختیار ملا اور آپ نے سفر آخرت کو پسند کر لیا۔ یعنی آپ کو کیا اختیار ملا تھا، چاہے تو دنیا میں رہیں چاہے آخرت کو پسند کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کہا، مع الذین انعم اللہ علیہم۔ تو ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، صحبت صالح کی فکر کرنی چاہیے، صحبت صالح جو ہے اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم نے یعنی ہم دنیا میں رہ تو رہے ہیں، ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں صحبت صالح جو ہے وہ میسر نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اپنی وقت کو جو ہے وہ ضائع کرتے جائیں گے۔ اور یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے کسی ہے اور بد ساتھی کی مثال بھٹی دھونکنے والے کسی ہے۔ کستوری کسے کہتے ہیں؟ خوشبو۔ بس کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے کستوری دے دے گا یا تو اسے خرید لے گا، اور اگر یہ دونوں باتیں نہ بھی ہو تو کم از کم تو کستوری کی خوشبو ہی کو پا لے گا، مشک کی خوشبو۔ اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلائے گا، اور اگر یہ نہ بھی ہوا تو کم از کم جو ہے تیرے کپڑے کالے ہو جائیں گے، تو اس کی جو ہے بدبو پائے گا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ نیک صحبت کے اچھے اثرات ہوتے ہیں اور جو بری صحبت ہوتی ہے وہ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو نیک صحبت خوشبو کی طرح ہے، مشک کی طرح ہے، اور بری صحبت جو ہے وہ کیا ہے کہ کوئلے کی کالت جیسی ہوتی ہے نا، اس کی طرح ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ بروں کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک لوگوں کی صحبت کے ہی درجے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ کیسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آ جائیں، جس کو اللہ کہہ دے وَحَسُنَ، یہ کتنے اچھے ہیں، یہ کتنے پیارے ہیں، یہ کتنے معزز اور مقبول ہیں، یہ لوگ بہت اچھے ہیں جو اس طرح کے ہیں، تو کیا ان کی نیکی میں کوئی شک ہو سکتا ہے، ہے نا؟ تو کیا کرنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت تلاش کرنی چاہیے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بتایا ہوا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عطا ابن ابی رباح، یہ اپنے فضل و کمال اور پرہیزگاری میں بڑے مشہور تھے، جلیل القدر تابعین میں شمار ہوتے تھے۔ بنو امیہ کا انہوں نے زمانہ پایا، بنو امیہ کے زمانے میں یہ لوگوں کو حج عمرے کے مسائل سکھایا کرتے تھے، اور حج کے موقع پر عام منادی کر دی جاتی تھی کہ عطا کے سوا اور کوئی حج کے بارے میں فتویٰ نہ دے، اتنا زیادہ ماشاءاللہ ان کو پتا تھا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حج کے موقع پر میں ایک حجام کے پاس گیا، اور جب میں اس کے پاس بیٹھا تو میں نے کہا کہ بتاؤ کہ تم کتنے پیسے لوگے نا، حج اور عمرے میں ہوتا ہے نا، پھر مرد جو ہے حلق یا قصر کرتے ہیں نا، بال یا تو تھوڑے کٹواتے ہیں بوڑھے، تو پوچھا کہ کیا لوگے، تو حجام نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کی حجامت بن جائے گی، کہ عبادت میں شرط نہیں کی جاتی، عبادت میں رقم طے نہیں کی جاتی۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ میں قبلہ رخ سے ذرا ہٹ کر بیٹھا تھا، تو وہ جو حجام تھا نائی وہ کہنے لگا، حضرت آپ ذرا اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیجئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب سر منڈوانے کے لیے آگے کیا نا تو بائیں طرف آگے کر دی، تو وہ کہنے لگا حجام کہ حضرت دائیں جانب پھیریں، دائیں طرف پہلے آگے کریں۔ پھر میں نے سر دائیں طرف سے کر دیا اور وہ میرا سر موڑنے لگا۔ چوتھی بات کیا پتا چلی، کہتے میں خاموش بیٹھا تھا، کہنے لگے حضرت تکبیر پڑھتے جائیں، کیونکہ حج اور عمرے کے دوران تکبیر کا پڑھنا۔ پھر پانچویں بات کیا تھی، کہتے ہیں کہ جب میں نے حجامت بنوا لی اور میں اٹھ کر جانے لگا تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، میں نے کہا کہ اب اپنی قیام گاہ میں جاؤں گا، اس نے کہا پہلے جب پہنچے تو دو رکعت پڑھ لیجیے گا، کیونکہ جب انسان قصر یا حلق کرتا ہے تو اس پر حج اور عمرے کی بہت سی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، احرام کی پابندیاں حج اور عمرے کے دوران اٹھ جاتی ہیں، تو اب شکرانے کے جا کے نفل آپ پڑھ لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے خیال آیا ایک حجام اور ایسے مسائل. کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں تمہیں کہاں سے پتا چلی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے عطا ابن ابی رباح کو ایسا ہی کرتے دیکھا کہ وہ جو اسکالر تھے جب وہ ان کے پاس آئے تو اس طرح عمل کیا, اس طرح بات کی, تو اس سے وہ جو حجام تھا وہ یہ باتیں سیکھ گیا. اور وہ اب کیا تھا, اس کا پیشہ عبادت تھا, وہ جب کوئی آتا تھا اس کو یہ باتوں کی تعلیم دیتا جاتا تھا. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اس سے ہمارے لیے پھر کیا عمل نکلتا ہے کہ بعض اوقات ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں, میرا علم کافی نہیں ہوتا, میری صحبت کافی ہو جاتی ہے نا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی کتابیں لکھی ہیں نا, سینکڑوں کتابیں. کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی جب کتابیں لکھی ہیں تو ہزاروں کتابیں, اگر 100 لکھی ہیں ہزاروں پڑھی ہوں گی نا. تو انہوں نے جواب دیا ہاں بس چند کتابیں میں نے دیکھی ہیں جن کے نام ہیں حاجی امداد اللہ, مولانا محمد یعقوب, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہم. تو مجھے جب میں نے ان کو دیکھا تو دوسری تمام کتابوں سے میں بے نیاز ہو گیا. تو اصل اس سے کیا پتا چلتا ہے, صحبت سوالے. کیونکہ بعض کتابیں بہت اچھی چیز ہے کہ کتابوں کا مطالعہ ہم کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کو صحبت سوالے مل جائے پھر اس کو اور کیا چاہیے. ایک بہت ہی مشہور صوفی شاعر تھے مرزا مظہر, کہتے تھے اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں دعا کروں گا اللہ مجھے نیک صحبت دے, اور جب میں اللہ تعالیٰ سے نیک صحبت مانگوں گا تو پھر کیا ہے کہ اور بہت سی نیکیاں کرنے کی مجھے جو ہے نا وہ توفیق ہو جائے گی. تو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ نیک صحبت کی تلاش کرنی چاہیے, اپنے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اور اپنے جو بھی عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھے کہ اگر مجھے خرید کر بھی نیک صحبت کہیں سے یعنی ملتی نہیں ہے, مجھے اس کے لیے پیسے بھی دینے پڑے نا تو میں تیار ہوں. عبیداللہ ایک بہت ہی نیک تھے تابعین میں سے عبیداللہ, تو کہتے تھے اگر مجھے ان کی ایک رات مل جائے تو میں بیت المال کے 1,000 دینار سے اس کو خریدنے کو تیار ہوں. کیونکہ بیت المال کے 1,000 کا مطلب کیا تھا, حالانکہ وہ تو اتنے زیادہ بیت المال کی کیئر کرنے والے تھے کہ اس کے یعنی صحبت سے میں اتنا نیک بنوں گا اور اتنے اچھے کام کروں گا کئی ہزار پھر اس میں اور آ جائیں گے بیت المال. تو آپ دیکھیں کہ ہم کھانے کی دعوت کس کو دیتے ہیں, جس کو ہم پسند کرتے ہیں. ہم شادیوں پہ کن کو بلاتے ہیں, جن کے پاس ہمارا آنا جانا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نیک لوگوں کو اپنے دسترخوانوں پر بلانا چاہیے. رسول اللہ نے کسی کو صحابی کو یہ دعا دی تھی نا کہ نیک لوگ تیرے دسترخوان پر کھانا کھائیں, فرشتے تیرے پاس جو ہے مسافیہ کیا کرے نا, ہے نا. کہ جب کسی کے ہاں کھایا تو اس نے کہا کہ دعا کریں, تو آپ نے کیا کہا تھا کہ بارک اللہ لکم. یعنی ہمیں دو مختلف دعائیں ملتی ہیں, ان میں سے ایک دعا کیا ہے کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم, کہ اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں برکت دے, ان پر رحم کر, ان کی مغفرت فرما. اور دوسری دعا جو آپ نے کسی صحابی کو دی اس میں آپ نے خاص طور پر اس کو یہ کہا کہ نیک لوگ تیرے دسترخوان پر کھانا کھایا کرے, اور یہ کہ روزے دار تیرے گھر روزہ افطار کیا کرے. افطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ واکلت طعامکم الابرار. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں بھی اس پر اہمیت دینی چاہیے, سوچنا چاہیے کہ میرا کتنا وقت کتنے لوگوں کے ساتھ مل کر گزرتا ہے. تو بے شک جو ہے وہ یہاں پہ ہم سوچتے ہیں نا کمپیوٹر سے سن لیں گے, لیکن یہاں آ کر جب آپ بیٹھتے ہیں تو قرآن والوں کی صحبت آپ کو میسر آتی ہے, نیک لوگوں کی صحبت میسر آتی ہے. وہاں سنا اولائک رفیقہ, اور یہ کتنی اچھی رفاقت ہے جو کسی کو میسر آ جائے. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایسا حقیقی فضل ہے جو اللہ ہی کی طرف سے جو ہے یہ ملتا ہے, اور اللہ حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ کا علم جو ہے وہ کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل جو ہے وہ ہمیں بھی احساس کے مل جائے, اور ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں, اور اس کے بعد جو ہے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے ہم دن رات جتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں انعمت علیہم, اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہمیں ان کے ساتھ شامل کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ نساء میں اس کی تفصیل بتا دی کہ کن لوگوں پر میں انعام کرتا ہوں, تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. ذالک الفضل من اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی ہر ایک کو نہیں ملتا یہ حقیقی فضل, اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور انہی کو ملتا ہے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقت کا علم جو ہے وہ جاننے والے ہیں، اور اس کا علم جاننے کے لیے جو ہے وہ کافی ہیں. یعنی ہم کسی کو بھی اچھا سمجھیں لیکن اللہ کے علم کے مطابق یہ لوگ سب سے اچھے ہیں، یہ سب سے بہترین ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.